پیر یکم دسمبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی فوج کو ملک کو متحد رکھنے والی طاقت قرار دیا. تجزیہ کار کہتا ہے اس سے سویلین قیادت کمزور ہوگی.
سویلین جو ہے یا تو ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں, جیسے ابھی نواز شریف نے کیا ہے, اور اگر وہ ان کو آنکھیں دکھائیں گے تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران پاکستانی فوج کو یکجا رکھنے والی قوت قرار دیا ہے. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کو سراہتے ہوئے اسے علاقائی سلامتی کے لیے مثبت قدم قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جان کیری نے پاکستان کو دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری لانے کی یقین دہانی کرائی ہے.
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی ایک ریپڈ ریسپانس فورس پاکستان کے شہر کراچی بھیجی ہے جو ایبولا کے مشتبہ مریض کے خون کے نمونے حاصل کرے گی جو بعد میں تشخیص کے لیے بھیجے جائیں گے. کراچی سے شمائلہ خان.
شہر کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال جناح کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ مسافر لائبیریا سے قطر ایئر ویز کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ پہنچا تھا, جہاں سے اس کو پیر کی صبح جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے. محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر خالد شیخ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ ایبولا کا پہلا مشتبہ کیس ہے. ہارون نامی یہ مسافر کراچی کا رہائشی ہے اور لائبیریا میں کام کرتا تھا. ان کے مطابق مریض کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جو مصر کے شہر قاہرہ بھیجے جائیں گے. وہاں سے نتیجہ آنے میں کتنے روز لگیں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا.
بھارتی پولیس نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی سروس کے 13 ممبران کو ماؤ باغیوں نے وسطی بھارت میں ایک حملے میں ہلاک کر دیا ہے. ایک اعلی افسر کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کو ریاست چھتیس گڑھ میں اس وقت نشانہ بنائے گئے جب وہ باغیوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مارنے جا رہے تھے. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ماؤ باغی بھارت کی اکثر ریاستوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہاں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہتے ہیں. ماؤ باغی وسطی اور مشرقی بھارت میں 1960 سے علیحدگی کے لیے لڑائی میں مصروف ہیں. اور بھارت میں ہیروں کے ایک تاجر نے 111 یتیم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کی میزبانی کی ہے اور ہر ایک کو شادی کے موقع پر ہزاروں ڈالرز کے تحائف بھی دیے ہیں. مہیش توانی کا کہنا ہے کہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں انہیں اپنا نگراں والد تصور کرتی ہیں. اس تقریب میں تقریباً تمام مذاہب اور نسلوں سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل تھیں. مسٹر سوانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی شادیوں کی کفالت کرنے کا منصوبہ بہت پہلے بنایا تھا جب ان کے ادارے کا ایک ملازم اپنی دو بیٹیوں کی شادی سے چند دن قبل ہی چل بسا تھا. بنگلہ دیش کی پولیس نے میانمار کے 3 شہریوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا پولیس کے مطابق اس غیر قانونی تنظیم سے تعلق ہے جو مغربی بنگال میں دھماکوں کی ذمہ دار ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق یہ 3 افراد روہنگیا مسلمان اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں جن سے دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز برآمد ہوئے ہیں. عسکریت پسند گروپ جماعت المسلمین پر بنگلہ دیش کی وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کو قتل کرنے کا الزام ہے. پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز جن تاریخوں میں ملک میں مختلف شہروں میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا آج اس میں ترمیم کر دی ہے. نئی تاریخوں کا اعلان پارٹی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کیا.
فیصل آباد کا پروگرام ہوگا وہ اس کے مطابق ہی 8 تاریخ کو عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی کی قیادت فیصل آباد پہنچے گی. کل اناؤنس ہوا تھا کہ 12 تاریخ کو کراچی ہوگا تو کراچی کا پروگرام بھی سٹینڈ کرتا ہے. لاہور کی ڈیٹ میں ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. 15 دسمبر کو جو ہمارا لاہور کا پروگرام ہے وہ 4 کی بجائے اب 15 کو ہوگا اور پاکستان کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ اب ہوگی 18 تاریخ کو.
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مغربی کنارے پر ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار دی ہے جس نے ایک اسرائیلی شہروں پر چاقو کا وار کیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی کو معمولی زخم آئے ہیں جبکہ خاتون شدید زخمی ہیں اور ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. خوراک کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ فنڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے وہ مجبوراً 17 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو خوراک بہم پہنچانے کا کام روک رہی ہے جو پڑوسی ممالک میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ اس عمل کے رکنے سے ان پناہ گزینوں پر انتہائی برا اثر پڑے گا جو پہلے ہی سردی سے ٹھٹر رہے ہیں. شام کے ساتھ عراق کی سرحد پر دولت اسلامیہ کے حامی گروپ نے 16 عراقی سرحدی محافظوں کو قتل کر دیا ہے. صوبہ انبار کے حکام نے بتایا کہ جنگجوؤں نے الوالد کے علاقے میں سرحدی محافظوں کے مرکزی دفتر کو نشانہ بنایا. شمال مشرقی نائجیریا کے شہر میدوگوری کے مرکزی بازار میں شدت پسندوں نے 7 دنوں کے دوران دوسرا خودکش حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 6 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 40 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس بار بھی خودکش حملہ کرنے والی خواتین بتائی جاتی ہیں۔ اس سے قبل کیے جانے والے خودکش حملے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر فوراً نظر ڈالیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ کہا کہ پاکستانی فوج ملک کو یکجا رکھنے والی قوت ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے بقول فوج کے سربراہ نے خطے کی سیکیورٹی سے متعلق پاکستان کے نقطۂ نظر سے انہیں آگاہ کیا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کو سراہتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے علاقائی سلامتی کے لیے اسے مثبت قرار دیا۔ واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائی نے اس ضمن میں مزید بتایا۔
دیکھیں شفیع صاحب، امریکی دفتر خارجہ نے رسمی طور پر ابھی بھی اس ملاقات کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری نے ضرور ملاقات کے کچھ دیر بعد ٹویٹ کیا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ راحیل شریف کے ساتھ ملاقات فائدے مند رہی۔ اس کے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اسیم باجوا نے ٹویٹر پر ہی بیان دیا۔ 3 ٹویٹس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جان کیری نے پاکستانی فوج کے پروفیشنلزم یا پیشہ وارانہ رخ کی تعریف کی اور اسے ملک کو یکجا رکھنے والی قوت قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان افغانستان تعلقات میں بہتری کا خیر مقدم کیا انہوں نے اور خطے کے استحکام کے لیے اسے اہم بتاتے ہوئے امریکہ سے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ اس پورے دورے میں کوئی بڑے اعلان نہیں ہوئے ہیں، لیکن راحیل شریف نے کئی اہم اہلکاروں اور کانگریس کے ممبران سے ضرور ملاقاتیں کی ہیں۔ دورہ رسمی طور سے تو 20 نومبر کو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد راحیل شریف کیلیفورنیا کے نیشنل ٹریننگ سینٹر گئے اور پھر ان کی نجی مصروفیات بھی تھیں یہاں پہ۔ آج وہ یہاں سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ کچھ تھنک ٹینکس یہاں ضرور کہہ رہے ہیں کہ راحیل شریف کا یہ دورہ ایک طرح سے دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں صحیح معنی میں حکومت کس کی ہے۔ وڈرو ولسن سینٹر کے مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ یہ صاف دکھاتا ہے کہ پاکستان میں فوج ہی سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ سیاست ہو یا معیشت، سب جگہ فوج اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہیں نیو امریکہ فاؤنڈیشن کی شمائلہ چودھری کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بار پھر سے جمہوری حکومت سے زیادہ فوج کے ساتھ تعلقات بنانے کا رویہ نظر آ رہا ہے۔
واشنگٹن سے یہ تھے ہمارے نام نگار برجیش اپادھیائے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں حکمراں کون ہے؟ فوج جو بظاہر حکمراں نہیں کہلاتی، یا سویلین حکومت جو بظاہر حکمراں تو ہے لیکن تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اتنی حکمراں نہیں کہ جتنا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پس منظر میں امریکہ کا ایک قانون ہے، کیری لوگر نامی قانون، کہ جس کے تحت پاکستان کو امداد اب تک دی جاتی رہی ہے اور اب یہ قانون اس سال ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے اس پر غور کریں کہ یہ قانون کب، کیوں اور کس لیے بنا اور جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ حاصل ہو سکے یا نہیں۔ میں نے 2 معروف لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی۔ ایک ڈاکٹر احسان احراری جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر اعجاز حسین جو ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان کے مصنف بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر احسان احراری سے واشنگٹن میں بات کی، جاننا چاہا کہ 2010 میں وجود میں آنے والا کیری لوگر قانون تھا کیا اور اس کی غایت تھی کیا۔
یہ قانون امریکہ کی طرف سے اس طرح سے تھا کہ یہ پاکستان کو ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کمٹ کرے ڈیموکریسی کی طرف اور افواج دور رہے سیاست سے۔ تو یہ ایک دوسرے دور کا امریکہ کے پریفرنسز کا ریفلیکشن تھا یہ۔ تو اب اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی پالیسی کے اوپر, یہ سب سے بڑا سوال ہے.
ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب, سنا آپ نے, احسان الہی صاحب نے بتایا کہ اس کا مقصد جو تھا ایک طریقے سے سویلین کی فوج پر برتری کو یقینی بنانے کی کوشش کرنا تھا. آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان کی اندرونی سیاست میں طاقت کی کشمکش میں, یعنی فوج بمقابلہ سویلین قیادت طاقت کے توازن میں, پاک امریکی تعلقات کا کیا کردار رہا؟
دیکھیں احسان صاحب نے یہ بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں جو سویلین کنٹرول ہے وہ مضبوط ہو جائے, لیکن بدقسمتی سے یہ ایسا نہیں ہو سکا, کیونکہ پچھلے ایک سال میں, خاص طور پر پچھلے تین مہینوں سے پاکستان کے اندر جو سیاسی بازار گرم تھا اس میں جو طاقت کا پلڑا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے فوج کی طرف چلا گیا. تو اس میں امریکیوں کی خواہش تو تھی کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ تھوڑی سی پھیلے بڑھے, لیکن یہ میرا خیال ہے یہ مقصد اچیو نہیں ہوا.
ٹھیک, تو ڈاکٹر احسان الہی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ اس قانون کی مدت اس سال ختم ہو رہی ہے, بلکہ ہو گئی ہے اب, تو اس کا مطلب ہے کیا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی جو راحیل جنرل راحیل شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے بہت اہم پالیٹیشن سے امریکہ میں, اس کی روشنی میں یہ دوبارہ اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان کو کس طرح کی امداد دی جائے. ظاہر ہے پاکستانی ملٹری کو تو امداد دی جائے گی, اس کے تعلق سے کوئی سوال نہیں ہے, مگر پاکستانی اکنامک اسسٹنس کس طرح سے دی جائے یہ بہت اہم سوال ہے. اور اس تعلق سے جنرل راحیل شریف کی ملاقات بہت اہم امریکہ کے آفیشل سے ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رائس سے ہوئی ہے جو پریزیڈنٹ اوباما کی رائٹ ہینڈ پرسن ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی کے تعلق سے, جان مکین سے ہوئی ہے جو آرمڈ سروسز کے جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی اور ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے ممبر سے ہوئی ہے. یہ تمام لوگ مل جل کے اس تعلق سے بحث حجت جو ہوگی, جو ڈسکشن ہوگا جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ پاکستان کو کس طرح کی مدد دی جائے گی, اور پاکستان کا رویہ ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ کریں گے, جانچیں گے وہ لوگ.
میں یہاں پر ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کو زمر دے رہا ہوں, احسان علی صاحب, میں اس کے بعد فوراً بعد آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب, تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کی فوجی حکومتیں امریکہ سے زیادہ امداد اور تعاون حاصل کرتی رہیں, مگر کیری لوگر قانون کے بعد یہ صورتحال سویلین قیادت کے حق میں بہتر ہوئی. کیا اس تبدیلی سے آپ کے خیال میں جمہوریت کو استحکام مل سکا؟
دیکھیں, میں تھوڑا سا مختلف سمجھتا ہوں. میرے خیال میں پچھلے 10 سالوں سے یا پچھلے کم از کم 3 سالوں سے فوج ہی تھی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کی دفاعی پالیسی کو مرتب کرتی رہی ہے, اور اس میں سویلینز جو ہیں ان جو ان کو براہ راست جو ہے شامل نہیں کیا گیا, ان کا ذکر جو ہے بیانات کیا تک ہوتا ہے, ایون فورن آفس جو ہے وہ بعد دفعہ بیان دے دیتا ہے, لیکن اصل جو پاکستان میں قوت ہے, جو پاکستان کی پالیسیز کو بناتی ہے, وہ فوج ہے. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ سویلین جو ہے ان کو کوئی استحکام پہنچا ہے یا انہوں نے کوئی اتنا زیادہ کردار ادا کیا ہے. یہ فوج ہی تھی جو تعلقات بہتر کرتی رہی ہے یا بناتی رہی ہے, اور آئندہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں, دفاعی پالیسی میں فوج ہی اپنا کردار ادا کرے گی.
تو ڈاکٹر احسان الہی صاحب, آپ نے سنا فرام دی ہارسز ماؤتھ,
یہ فوج پاکستان کے نیشنل سیکورٹی پالیسیز کے تعلق سے بالکل حاتم رہی ہے, بہت بہت حاوی رہی ہے اور اب بھی ہے. اس تعلق سے دیکھیے, یہ امریکہ کو معلوم ہے یہ تمام چیزیں, مگر سوال یہ ہے کہ اس تعلق سے امریکہ کے انٹرسٹ پہ کیا اثر پڑے گا. اس تعلق سے وہ فوج کے کردار کو جانچ رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو بائنڈنگ فورس جو انہوں نے کہا جانچ
جی
نے, وہ ایک جو ہے ایک طرح فلاوری سٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ یہ بولے گا کہ نہیں اب چھوڑیے ان کو جمہوریت کے تعلق سے ہٹا دیجیے, یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک فلاور اسٹیٹمنٹ ہے, جنرل راحیل شریف تھے وہاں پہ, انہوں نے ایک بات کہہ دی. اور یہ امریکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان سے کہ وہ افغانستان میں بہت اہم رول ادا کرے, اور ظاہر ہے آرمی رول ادا کرے گی.
ٹھیک ہے, یہاں ڈاکٹر احسان الہی صاحب, ایک سوال پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیری لوگر قانون کے سیکشن 102G میں گنجائش بھی رکھی گئی تھی کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد میں سن 2015 یا اس کے بعد کے برسوں کے لیے بھی توسیع کی جا سکتی ہے, تو کیا اب اسی توسیع کے آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں؟
میرے حساب سے بہت یہ امکانات بہت قوی ہیں.
اچھا, تو ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب, سنا آپ نے ڈاکٹر احسان الہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے امکانات جو ہیں بہت قوی ہیں, لیکن اب جب کہ امریکہ کے کیری لوگر قانون کی مدت اس سال ختم ہو گئی, اس میں توسیع کے امکانات किसी को नजर आ रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर सिविलियन और मिलिट्री के क़यादत के दरमियान ताल्लुकात की नौयत किस तरह की आपको बनती नजर आ रही है डॉक्टर एजाज हुसैन? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसलिए आपकी किताब मिलिट्री एजेंसी पॉलिटिक्स एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान में तो बड़ी वाज तस्वीर है ना, तो उस किताब तो पूरी नहीं आ सकती, इख्तिसार में इसका जवाब क्या होगा?
देखें, सिविलियंस जो है, जो नवाज शरीफ की हुकूमत है, उनकी जो पॉलिसी है वो तो यही है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन उनकी जो जो इस पॉलिसी में जो रुकावटें डाली जा रही हैं इमरान खान की शक्ल में, तारिक कादरी की शक्ल में, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है एक नेगेटिव पहलू है। अच्छा। ये अगले चंद हफ्तों में और चंद महीनों में ये साबित हो जाएगा। लेकिन अरारी साहब, किस बात में मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान की फौज अगर अमेरिका को यकीन दहानी करा देती है और अपने अमल से वो अगले चंद महीनों में ये साबित करते हैं कि वो अफगानिस्तान के हवाले से जो जो वॉर ऑन टेरर में पे वो संजीदा हैं और उस पर जो जिस तरह की अमरीका की पॉलिसी उसी हिसाब से वो काम करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें तो सही हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो गुड तालिबान बैड तालिबान की जो है रट लगाए रखता है और उसमें गुड तालिबान को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है अमेरिकन को इस हवाले से रिजर्वेशन होंगे।
डॉक्टर एहसान अरारी, आपने सुना कि गुड तालिबान और बैड तालिबान और इमरान खान और ताहिर अल कादरी जैसे जाविये इसके अंदर आ रहे हैं, और आपने खुद भी इशारा किया कि जनरल राहील शरीफ से अपनी मुलाकात को अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने प्रोडक्टिव करार दिया, जबकि पाकिस्तानी फौज के तर्जमान ने कहा कि जॉन कैरी ने पाकिस्तानी फौज को एक तरीके की बाइंडिंग फोर्स कहा। अब आपने कह भी दिया कि फ्लावरी लैंग्वेज है, लेकिन असल ठोस मतलब इसका क्या है?
ठोस मतलब ये है कि पाकिस्तान के, देखिए आई एस पी आर पी आर का मतलब पब्लिक रिलेशन, तो आई एस पी आर वाले ऐसी बात को जरूर उछालेंगे जो उनके अपने मकसद के मुआफिक है, तो अपने हिसाब से वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। मगर देखिए, पाकिस्तान को ये साबित करना है कि उनको वो हक्कानी ग्रुप पर अटैक करेगा पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान को ये साबित करना है कि वो टीटीपी को वापस नहीं आने देंगे। अभी देखिए, राही शरीफ ने कहा कि हम वहाँ पे वजीरिस्तान में हम मुसलसल अपने मुस्तकिल अपने परमानेंट प्रेजेंस हमने कायम किया है। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं।
ठीक है।
मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली अफगानिस्तान ये पाकिस्तान की, ये अमेरिका के ताल्लुक से पाकिस्तान के बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है।
डॉक्टर एजाज हुसैन, आपने सुना डॉक्टर एहसान अरारी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान टीटीपी और अकानी ग्रुप, ये जो तीन एलिमेंट आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी फौज के तर्जमान के मुताबिक तो अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने पाकिस्तानी फौज को एक ट्रूली बाइंडिंग फोर्स कह दिया, तो जॉन कैरी के इस मुबैन बयान से पाकिस्तान की जमहूरियत को क्या पैगाम दिया गया है?
देखें, ये बड़ा एक 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 नपतोला बयान है। उसका बाइंडिंग फोर्स को अमेरिकन परस्पेक्टिव में देखा जाए तो उसका मतलब ये होगा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात जो है वो कायम करने या उनको इस्तेकाम बख्शना है तो वो पाकिस्तानी फौज के हवाले से ही हो सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान की सिविलियन जो जो कुवत है और पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस से वो ताल्लुकात जो है वो दिफा के हवाले से वो कायम नहीं कर सकते। तो इस हवाले में मैं तो इसको इसी ज़ुमरे में लूँगा। तमाम जो इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो जो जो है वो पाकिस्तान की जो जमहूरी कुवतें हैं उनसे उन्होंने हाथ खींच लिया है या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यूएस एड का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, खास तौर पे केपी में, तो उसका जो है वो ज़िमनी मकसद यही है कि पाकिस्तान में जमहूरी रवैयों में तब्दीली लाई जाए, यूथ में जो है अवेयरनेस दी जाए कि जमहूरियत क्या होती है, उसको किस तरह कायम किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों जो 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 अमल हैं ये मतवाजी चलेंगे अगले चंद सालों में।
अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ। पहले डॉक्टर एहसान अरारी, मैं आपकी राय चाहूँगा, कोई ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है कि अमरीका फिर से पाकिस्तान में बराह रास्त अपने पार्टनर के लिए फौज को देख रहा हो, यानी पाक अमेरिका ताल्लुकात की इक्वेशन में पाक फौज फिर से बरतरी हासिल करती नजर आए सिविलियन गए जहां?
नहीं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अमेरिका के पाकिस्तान में जमहूरियत को जोखिम में डालना चाहेगा। ये बात नहीं हो पाएगी।
अच्छा।
असल में देखिए, पाकिस्तान अमेरिका बहुत मखबसे में पड़ा हुआ है। जो डिसटेंशन है, जो डिसएग्रीमेंट है सिविलियन गवर्नमेंट में और आर्मी में, और जो ताहिर कादरी और इमरान खान का जो रोल है उसके ताल्लुक से अमेरिका बहुत मखमसे में है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और किस कब अपनी करवट बदलेगा। तो इस उस हिसाब से चूंकि आर्मी बहुत पावरफुल है, चूंकि अमेरिका को आर्मी की बहुत सख्त जरूरत है, पाकिस्तानी आर्मी की बहुत सख्त जरूरत है उनकी ताउन की अफगानिस्तान में, तो और चूंकि अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा बहुत बाइंडिंग रोल प्ले करे वहाँ पे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अमरीका पाकिस्तान को
चला रहा है। डॉक्टर एजाज हुसैन, अमरीका मखमसे में है, अमरीका ये देख रहा है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, उसमें सियासी जाविये भी शामिल हैं, और अमेरिका को पाकिस्तानी फौज की बहुत सख्त ज़रूरत है। आखिरी अल्फाज में आप क्या कहिएगा?
जी बिल्कुल, मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले पाकिस्तान ने रूस के साथ जो है वो दिफाई माहदा दस्तखत किया है, और इससे यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और रूस जो हैं वो शायद चाहते हैं कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर जो है एक नया पैराडाइम शिफ्ट जो है वो लाया जाए। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए इस हवाले से बहुत संजीदा हैं, और इस हवाले से उन्हें पाकिस्तान फौज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो फौज को बरतरी हासिल रहेगी या सिविलियन हुकूमत को, मैं ये भी तो पूछना चाह रहा हूँ।
जी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज जो है अगले शायद दो दहाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत और डोमिनेट रहेगी यहाँ पे।
तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन हुकूमत क्या करेगी, कहाँ जाएगी?
सिविलियन जो है वो या तो उनके साथ बना के रखेंगे जैसे माजी में करते रहे हैं, जैसे अभी नवाज शरीफ ने किया है, और अगर जो है वो उनको आंखें दिखाएंगे तो उनको फारिग कर दिया जाएगा, एक्साइल में चले जाएंगे, या उनको 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 जो है वो मुल्क से पैर भेज दिया जाएगा, जो मार दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो है बाकी जो 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 जमहूरियत की जो आवाज़ें हैं वो अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे, और दरमियान में ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा।
आंखें दिखाई तो काम नहीं चलेगा, जिला वतनी मुकद्दर बनेगी, और जो अब तक होता रहा है वही होता चला आएगा। बिल्कुल आखिरी अल्फाज, डॉक्टर एहसान एरारी, आप डॉक्टर एजाज हुसैन के तजिए से मुत्तफिक हैं?
मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जी। हाँ
भला बताओ, बहुत कम होता है कि मेरे दोनों के दोनों तजियाकार इतनी सख्त बहस में एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं। आखिर में बोल रहे थे डॉक्टर एहसान एरारी वाशिंगटन से, जो अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुशीरों में से एक हैं, और दूसरे थे डॉक्टर एजाज हुसैन जो हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में से थे, और जो मिलिट्री एजेंसी पॉलिटिक्स एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ भी हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं इतने बड़े खुलासे में गया क्या, तो कितनी बातें आपने नोट की होंगी और आपको क्या याद रहा होगा? बड़ा लंबा था ना डिस्कशन। चलें, पॉइंट्स मैंने भी कुछ नोट किए थे, मैं हाथ के हाथ बता ही देता हूँ। अगर फौज को आँखें दिखाई तो, ये तो बहुत बड़ी थी इसमें, और कहा गया कि पाकिस्तानी फौज अगली दो दहाइयों तक भी लगता है बहुत मजबूत रहेगी। अमेरिका पाकिस्तान के चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को उकाबी नज़रों से देख रहा है। अमेरिका मखमसे में है कि पाकिस्तान में ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर पाक अमरीकी ताल्लुकात को तकवीत देनी है तो वो फौज के तवस्सुत से अमरीका ज़्यादा मुमकिन समझ रहा है। ये तजियाकारों की राय, इसको मेरी राय मत समझ लीजिएगा। और हाँ, और क्या कहा गया, अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान, टीटीपी और हक्कानी ग्रुप, अमेरिका इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहा है। गुड तालिबान बैड तालिबान की रट बंद हो जानी चाहिए, और हुकूमत सिविलियन हुकूमत भारत से पड़ोसी से ताल्लुकात बेहतर चाहे, लेकिन फौज को इस पर भी नज़र रखनी होगी। तो मोटी मोटी बातें ये थी। आइए दूसरे मौजू पर नज़र करें। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त एक खुदकुश हमला हुआ। मुकामी हुकाम कहते हैं कि इस हमले में 9 अफराद मारे गए। इससे पहले काबुल में शिद्दत पसंद हमलों में इजाफे के बाद काबुल की पुलिस के सरबराह मुस्ताफी हो गए थे। तफसील के साथ काबुल से सैयद अनवर।
अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान के ज़िला बुरका में नमाज जनाजा के मरासिम में एक खुदकुश हमले के नतीजे में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक और 20 दीगर जख्मी हुए हैं। मकामी हुकाम का कहना है कि इस खुदकुश हमले का कोई निशाना नहीं था, बल्कि उनके बकौल आवाम के दरमियान खौफ व हिरास पैदा करने के लिए आम लोगों के दरमियान वो भी कब्रिस्तान में ये हमला किया गया है। बगलान पुलिस के तर्जुमान जावेद बशारत ने बीबीसी को बताया कि हलाक होने वालों में 2 पुलिस अहलकार शामिल हैं, बाकी सब आम शहरी हैं जो एक मकामी बुजुर्ग के जनाजे के मरासिम के लिए जमा हुए थे। गुज़श्ता हफ्तों में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में तेज़ी आई है, और अफगान हुकूमत के मुसलह मुखालिफिन खासकर तालिबान ज़्यादातर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गुज़श्ता हफ्तों में होने वाले खुदकुश हमलों में ज़्यादातर आम शहरी मारे गए हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े और औरतें भी शामिल हैं। हाल ही में सूबे पक्तिका में वॉलीबॉल के मैच के दौरान एक खुदकुश हमले में कम अज़ कम 50 अफराद मारे गए और 60 दीगर जख्मी हुए थे। हालिया हफ्तों में काबुल शहर में हमलों में तेज़ी आने के बाद काबुल के पुलिस चीफ ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सईद अनवर, बीबीसी काबुल।
بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں مبینہ امان نواز باغیوں نے سینٹرل ریزرو پولیس کے دو اعلی افسروں سمیت 13 اہلکاروں کو گھات لگا کر ہلاک کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے یہ اہلکار ریاست کے سوکما ضلع میں ماؤ نوازوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کے بعد واپس آ رہے تھے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے آنے کو ہے احوال کہ ایبولا کا وائرس پاکستان تک کیسے پہنچا ہے، اور آج انسداد ایڈس کا عالمی دن ہے، اس موقع پر اقوام متحدہ نے کیا کہا اور پاکستان کے لیے کیا کہہ کے خبردار کیا۔ احوال آنے کو ہے، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستانی ہاکی ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے کل بھارت روانہ ہو رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 6 دسمبر سے بھونیشور میں شروع ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ دفاعی چیمپئن آسٹریلیا، جرمنی، ہالینڈ، ارجنٹائن، بیلجیم، انگلینڈ اور میزبان بھارت کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستانی ٹیم پہلا میچ بیلجیم کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کے پول میں آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی شامل ہیں۔ فائنل 14 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کی متوقع کارکردگی پر کپتان محمد عمران کہتے ہیں،
جن حالات میں ہم نے ایشین گیمز میں سلور میڈل لیا وہ سب کے سامنے کہ ہم نے ایک سال سے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا، کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلا، لیکن اس کے باوجود پلیئرز کی محنت ہے کہ ہم سلور میڈل لے کے ہیں۔ اسی طرح چیمپئنز ٹرافی میں اپنی طرف سے اپنی ہم فوکس ہیں، اپنی ٹریننگ بڑے دل سے ٹریننگ کر رہے ہیں، اور کوچز بھی، پلیئرز بھی بڑے دل سے محنت کرتے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ ہم اپنا 100% ادھر جا کے شو کریں، ٹورنامنٹ میں اچھا رزلٹ دیں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔
پاکستان کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برینڈن میکیولم، ٹیم سعودی اور ٹرینٹ بولٹ آرام کی غرض سے یہ سیریز نہیں کھیلیں گے۔ کین ولیمسن کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹر فلپ ہیوز کی آخری رسومات بدھ کے روز ادا کی جائیں گی، جسے آسٹریلیا بھر میں براہ راست دکھایا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ سیریز برسبن ٹیسٹ ملتوی کیے جانے کے بعد اب ایڈیلیڈ سے شروع ہوگی، تاہم ابھی تاریخ کا طے ہونا باقی ہے۔ توقع ہے کہ دوسرا ٹیسٹ میچ اب برسبن میں ہوگا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے اسکور کارڈ میں تبدیلی لاتے ہوئے فلپ ہیوز کو ان کی آخری اننگز میں 63 رنز ناٹ آؤٹ قرار دیا ہے، جو اس سے پہلے ریٹائرڈ ہرٹ لکھا گیا تھا۔ بنگلہ دیشی بالر تیجول اسلام ون ڈے کی تاریخ میں اپنے اولین میچ میں ہیٹرک کرنے والے پہلے بالر بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامہ آج ڈھاکہ میں زمبابوے کے خلاف 5ویں ون ڈے میں انجام دیا۔ بنگلہ دیش نے یہ میچ 5 وکٹوں سے جیت کر سیریز 5-0 سے جیت لی۔
کھیلوں کے احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر میں دیکھ رہا تھا ایک موضوع، دو بہنوں کے ہاتھوں بدماشوں کی پٹائی۔ اچھا، یہ ہوئی کہاں پر؟ یہ ہوئی ہے بھارت میں۔ کس جگہ پر؟ ایک بس میں۔ ہوا کیا تھا؟ چھیڑ چھاڑ کی تھی، ادھر ادھر کیا تھا، اور کیا کہا جائے؟ اب اس کی ویڈیو بھی لگی ہوئی ادھر ادھر، سارا آ رہا ہے۔ ہو سکے احوال تو پڑھیے گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، لیکن سیربین میں بھی اس کی تفصیل آنے کو ہے۔ فی الوقت سیربین کرنے سوایا خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں، سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے دوران پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کو سراہا اور اسے علاقائی سلامتی کے لیے مثبت قدم قرار دیا۔ بھارتی پولیس نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی سروس کے 13 ممبران کو ماؤ باغیوں نے وسطی بھارت میں ایک حملے میں ہلاک کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے میانمار کے 3 روہنگیا مسلمانوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن کو پولیس کے مطابق ان غیر قانونی تنظیم سے تعلق ہے جو مغربی بنگال میں دھماکوں کی ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے مغربی کنارے پر ایک فلسطینی خاتون کو گولی ماری ہے، جس نے فوج کے مطابق ایک اسرائیلی شہری پر چاقو کا وار کیا تھا۔ اور برطانیہ میں ناموں پر کیے جانے والے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ لڑکوں میں محمد نام سب سے زیادہ مقبول ہے، جبکہ اولیور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مقبول نام ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک مسافر کو ایبولا وائرس کے شبے میں ایئرپورٹ سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے سرکاری جنہ اسپتال کے شعبہ حادثات میں اس وقت یہ مریض موجود ہے، اور وہاں پہ جو تفصیل بتائی گئی وہ تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے۔ لیکن مغربی افریقہ میں ایبولا کے خاتمے کے لیے کوشاں اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ نے اندیا دیا ہے کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے طے کی جانے والی ڈیڈ لائن یا حتمی تاریخ گزر گئی۔ اقوام متحدہ نے ایبولا کے 70% متاثرین کو آج کے دن تک طبی مراکز میں منتقل کرنا اور ایبولا کا شکار ہو کر مرنے والے 75% افراد کی لاشوں کی محفوظ تدفین کا ہدف طے کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ کیا یہ اہداف پورے ہو سکے؟ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
مغربی افریقہ میں ایبولا پر قابو پانے کے لیے کوشاں اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ ٹونی بینبری نے کہا ہے کہ یہ بیماری اب بھی دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ اسی سال اکتوبر میں مسٹر بینبری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا تھا کہ اگر اس بیماری پر دسمبر تک قابو پانے میں کامیاب ہونا ہے تو دو کام لازماً کرنا ہوں گے۔ ایک تو ایبولا کے 70% مریضوں کو علاج کے مراکز میں پہنچانا ہوگا، اور دوسرا اس وائرس سے مرنے والے 75% لوگوں کی لاشوں کو حفاظت کے ساتھ دفنانا ہوگا۔ مغربی افریقہ کے ملک سیئرا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر بینبری نے اس بات کی تصدیق کرنے سے بار بار انکار کیا کہ آیا یہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں یا نہیں۔
ہمیں کامیابی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے کئی شعبوں میں ان اہداف سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ شاید زیادہ تر شعبوں میں ہم اہداف سے آگے ہی ہیں، مگر بعض ایسے علاقے ہیں بشمول یہاں سیئرا لیون میں، فری ٹاؤن میں اور پورٹو لوکو میں جہاں ہم پیچھے ہیں، اور انہی علاقوں میں ہمیں حقیقت میں اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو مرکوز کرنا چاہیے۔
مسٹر بینبری نے کہا کہ مغربی افریقہ میں ایبولا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کے 62 ضلعوں میں طبی مراکز میں داخل ایبولا کے مریضوں کی تعداد اور ان لوگوں کی تعداد جو موت سے دوچار ہونے کے بعد محفوظ طریقے سے دفن کیے گئے ہیں 70% سے کہیں زیادہ ہیں۔
In many places, those numbers are significantly exceeded. So it's not 70.
کئی جگہوں پر یہ تعداد خاصی زیادہ ہے، تو بعض ضلعوں میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ بعض ضلعوں میں صورتحال بہت بری ہے اور وہیں ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ایبولا سے ہر ہفتے 200 سے 300 لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ گنی، لائبیریا اور سیئرا لیون سب سے زیادہ متاثرہ ممالک ہیں۔
ایبولا، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے احمد رضا نے تیار کی تھی۔ ایک بیماری سے آئیے دوسری بیماری کا رخ کریں، وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ 1 دسمبر دراصل انسداد ایڈز کا عالمی دن بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے بقول دنیا بھر میں گزشتہ سال ایڈز یا ایچ آئی وی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,50,00,000 تھی۔ ایشیا پیسیفک میں گزشتہ سال تک ایڈز سے متاثر افراد کی تعداد 48,00,000 تھی، جس میں سے 2,50,000 جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان میں سے بھی اکثریت بھارت میں مرنے والوں کی تھی۔ پاکستان میں بھی یہ مرض جڑیں پکڑ رہا ہے، اور اقوام متحدہ نے اس سے باخبر رکھنے کے لیے بعض متاثرہ افراد کے انٹرویوز بھی کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے ہوتا کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔ رپورٹ میں شامل لوگوں کے نام اور ان کے مقامات صیغہ راز میں رکھے گئے ہیں، قصداً بدل دیے گئے ہیں۔
روبی کی عمر 22 سال تھی جب انہوں نے مجبوراً کراچی میں جسم فروشی کا پیشہ اختیار کیا، لیکن اب وہ گزشتہ 8 برس سے ایچ آئی وی کے وائرس سے متاثر ہونے والی خواتین کی بہبود کے لیے کام کرتی ہیں۔
جس طریقے سے وہ سیکس ہوتا ہے وہ ایک جانوروں سے بھی نہیں ہو جو وہ سیکس ہوتا ہے، معلومات ہی نہیں تھی تو خطرہ بھی نہیں محسوس ہوا، جو خطرہ محسوس ہوا وہ صرف دنیا داری کا محسوس ہوا۔ اب پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے خطرے میں تھے، اب تو اویئرنیس یا معلومات اتنی ہیں کہ لڑکی خود کنڈم لے کے جاتی ہے اندر اور اسے کہتی ہے کہ میں نے کنڈم کے بنا نہیں کرنا۔ جہاں پہ 50 روپے میں سیکس ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایچ آئی وی کتنا پایا جاتا ہوگا وہ آپ بھی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ فیمیل سیکس ورکر میں ایچ آئی وی کافی حد تک پایا جاتا ہے، لیکن ڈر، خوف، اسٹیگما کی وجہ سے وہ لوگ ٹیسٹ یا سامنے آتی ہی نہیں ہیں۔ میرا اپنی جیسی فیمیل سیکس ورکر کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ بھی ایک عورت ہو، آپ کے بھی وہی حقوق ہیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔
سائرہ افریدی ایک اور خاتون ہیں جنہیں گزشتہ 6 سال سے ایڈز ہے۔ وہ صرف 15 سال کی تھیں جب ان کی شادی دبئی سے آنے والے ایک شخص سے ہوئی جس کا چند سال بعد ہی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سائرہ کو معلوم ہوا کہ وہ اور ان کا 6 سالہ بیٹا ایچ آئی وی پازیٹیو ہے۔
جب مجھے کسی چیز کی کمی ہو اور مجھے ٹائم پہ نہ ملے اور مجھے کوئی تکلیف ہو، میرے پاس کوئی نہ ہو، اور اس وقت میرے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ میرا کاش کوئی میرا جیون ساتھی ہوتا جس کے ساتھ میں اپنے بات شیئر کرتی اور وہ میرا ساتھ دیتا، لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ میں اچھے بھی پازیٹیو ہوں جس کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرا ان مردوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو لائف پارٹنر ہے، زندگی کی ساتھی ہے، اس سے کوئی بھی بات نہ چھپائے اور اسے اپنے بارے میں جو سچ ہے وہ بتا دے۔ میرا اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے اور میرے بچے کے ساتھ وہی رویہ رکھیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں میں ایچ آئی وی پازیٹیو ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی میرے بیٹے کا قصور ہے۔
ببلی ملک کا تعلق انسان کی تیسری صنف سے ہے۔ 7 سال سے ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں اور راولپنڈی میں رہتی ہیں۔ وہ اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں کو ایڈز سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں جو جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔
ایک تو لوگ، ان کے لیے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، وہ سیف سیکس کے بارے میں نہیں جانتے، یا ان کے جو کسٹمرس ہیں، جو ان کے کلائنٹس ہیں، جو ان کے پاس اس چیز کے لیے آتے ہیں، وہ اس چیز سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کانڈم وغیرہ یوز مت کریں۔ جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اگر ہم انہیں کہتے ہیں آپ لوگ سامنے آؤ، ہمارے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس میں چلو، ڈاکٹرس کے پاس چلو، تو وہ چھپتے پھرتے ہیں۔ اس میں انہیں یہ ڈر ہوتا ہے جی ہمارا اگر نام باہر نکل گیا یا ہم لوگ باہر نکل گئے تو ہمارے کلائنٹس ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، ہمارا کوئی کسٹمر ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کسٹمر ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا تو ہمارا سورس آف انکم بند ہے، سورس آف انکم بند ہے تو ہماری زندگی ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تو اپنا دکھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہم عام سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، ایون کہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے۔
محمد فیاض پیشے کے اعتبار سے ایک درزی ہیں۔ وہ لاہور میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ سن 2006 میں ہیموفیلیا کی وجہ سے جب ان کا خون تبدیل کیا جا رہا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایچ آئی وی سے متاثر ہیں، جس سے ان کی صحت پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ محمد فیاض نے بتایا،
فوری طور پر جو ذہن میں بات آئی کہ بھی اب زندگی ختم ہو گئی، تو اب جو میڈیسن لگی ہوئی ہے نا، اس سے مجھے یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کہ ایک تو میری میموری میں بڑا فرق آیا اور میرے آئیز ویک میں بڑا فرق آیا، تب سے میرے کام میں بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ اور جیسے جیسے ہماری کاؤنسلنگ ہوتی رہی، پھر وہ جو دل میں شبہات تھے نا، شکوہات تھے، وہ دور ہوتے گئے۔ میرا آپ سب سے میری اپیل ہے برادرانہ، اور کہ خاص کر یہ خیال رکھیں کہ اس چیز کا کہ خون جو دیا جائے یا لیا جائے، یہ وہ ٹیسٹ شدہ ہو، تمام بیماریوں سے پاک ہو۔
عبد اللطیف شیخ کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ انہیں گزشتہ 10 سال سے ایچ آئی وی ہے۔ وہ خاصے عرصے سے انجیکشن کے ذریعے منشیات استعمال کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی عادت ایچ آئی وی کی تشخیص کے فوراً بعد ترک کر دی، اور اب وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری اور لوگوں کو منشیات کے استعمال سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔
احساس محرومی کی وجہ سے گھر سے باغی ہو کر فرار ہوا۔ ہمارے پاس کوئی ایسا تھانی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے ہم لوگ سرنج بھی خریدیں، نشہ بھی خریدیں اور اپنی سرنج استعمال کریں، لہٰذا ہمارے وسائل نہیں تھے، اس لیے ہم لوگ جو ہے جتنے بھی لوگ وہاں نشہ کرنے والے بیٹھتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی سرنج کو شیئرنگ کر لیتے، اور اس سے مجھے جو ہے ایچ آئی وی ہو گئی۔ ایچ آئی وی کے نقصان کا اندازہ نہیں تھا مجھے، لیکن جب مجھے اس کا اندازہ ہوا تو مجھے پھر خوف آنے لگا، میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میری جان کے لالے پڑ گئے اور میں بالکل موت کے قریب ہو گیا۔ پھر میں نے خود اپنے دل میں یہ سوچا کہ یار مجھے جو ہے یہ جو ہے اب نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ مرض جو ہے ایک سیکس کے ذریعے ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ مرض جو ہے سرنج کی شیئرنگ سے بھی ہوتا ہے۔
اور آخر میں مسرت جبین سے ملیے، یہ ایک کونسلر ہیں، خود 8 سال سے ایچ آئی وی کا شکار ہیں، لیکن اسلام آباد کے سب سے بڑے اسپتال میں ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں جنہیں ڈاکٹرز ان کی جانب ریفر کرتے ہیں۔
لوگوں کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے، تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ ان کی سٹوری آؤٹ ہو گئی یا ان کے بارے میں کسی کو پتہ چل گیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک بندہ تو ایک دم اٹھ کے بھاگ پڑا تھا کہ وہ کسی گاڑی کے نیچے سر دینے لگا ہے۔ مشکل تو بہرحال ہے ان کو بتانا، کیونکہ ایک بندے کو ایک اتنی بڑی خبر سنانا جس کے بعد اس کا کوئی بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یہ اینڈ آف لائف نہیں ہے، بے شک یہ اس کی کمپلیٹ کیور نہیں ہے، لیکن آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہو۔
مسرت عبداللطیف، محمد فیاض، ببلی ملک، سائرہ افریدی اور روبی جیسے لوگ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے ایڈز ہوا، لیکن ایسے افراد بھی اسی دنیا میں موجود ہیں جو اس مرض سے بچاؤ کے لیے آگاہی اور شعور پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایسے ہی افراد کی مدد سے پاکستان میں جنسی طور پر اور انجیکشنوں کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریوں کو 2015 تک 50% تک کم کرنے اور ان سے متعلق امتیازی سلوک کے خاتمے کے اہداف طے کیے ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز۔
آج انسداد ایڈز کا دن ہے، جنہیں یہ مرض لاحق ہو گیا ان پر کیا بیتتی ہے اور یہ کیسے لاحق ہوتا ہے مرض، بچنے کے طریقے کون سے ہیں؟ محمد عبداللہ فاروقی کی تھی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں ایک اور بیماری بھی ہے، پولیو، لیکن اس سے نمٹنے والے، اس کا انسداد کرنے والے اب خود بلبلا رہے ہیں۔ ہلکا سا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ہیلتھ ورکرز اور رضاکاروں کو انسداد پولیو مہم کے معاوضوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کے سبب کارکنوں نے آج شروع ہونے والی مہم میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انتظامیہ سے مذاکرات ہونے کے بعد اب یہ مہم آئندہ ہفتے شروع ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
لنڈی کوتل سے ہیلتھ ورکرز نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انسداد پولیو مہم میں رضاکاروں کے علاوہ اساتذہ اور دیگر افراد شریک ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے انسداد پولیو کی 5 مہم ہوئیں لیکن ان کا معاوضہ ورکرز اور دیگر افراد کو ادا نہیں کیا گیا، جس وجہ سے اب انہوں نے مزید کسی مہم میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایجنسی سرجن سے آج ہیلتھ ورکرز اور رضاکاروں کی ملاقات میں انتظامیہ نے ورکرز اور رضاکاروں کے مطالبات تسلیم کر کے انہیں 2 روز میں معاوضہ ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کے بعد ہیلتھ ورکرز اور دیگر افراد نے آئندہ ہفتے سے مہم میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مہم اب 8 دسمبر کو شروع ہوگی۔ یہ 4 روزہ مہم خیبر ایجنسی کے علاقے لنڈی کوتل اور جمرود میں ہوگی، جبکہ باڑا کے کچھ علاقوں میں فوجی آپریشن کی وجہ سے یہ مہم شروع نہیں کی جا سکے گی۔ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے تک مقامی پولیس یعنی خاصہ دار اور لیویز اہلکار بھی بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے دینے پر مامور کیے گئے تھے۔ پاکستان میں پولیو ورکرز اور پھر انسداد پولیو مہم کے لیے رضاکاروں کی خدمات انتہائی کم معاوضوں پر حاصل کی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ معاوضے بعض اوقات 5 سے 6 ماہ کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال اس سے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اکثر علاقوں میں خواتین اور مرد ہیلتھ ورکرز اور رضاکار ان معاوضوں کے لیے مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں۔ انسداد پولیو مہم کے حوالے سے خیبر ایجنسی سمیت قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں ہیلتھ ورکرز، رضاکار اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس سال سب سے زیادہ پولیو کے مریض سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 260 سے بڑھ چکی ہے۔ قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ بچوں میں پولیو کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن کی تعداد کوئی 150 کے لگ بھگ بتائی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ تعداد 55 کے قریب ہو چکی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب کچھ ذکر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا. وہاں 25 نومبر کو پہلے مرحلے کے انتخابات میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. یہ گزشتہ 18 سال میں اپنے آپ ایک ریکارڈ رہا. لیکن 2 دسمبر کو دوسرے مرحلے کی پولنگ سے قبل, یعنی کل کی پولنگ سے پہلے, مسلح تشدد کی کئی وارداتیں سامنے آئی ہیں, جن کے بعد بھارتی وزارت داخلہ نے کشمیر کی حکومت سے کہا ہے کہ آئندہ مرحلے کے لیے مزید احتیاط برتی جائے, سب لوگ چوکس رہیں. تفصیل کے ساتھ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ.
جو 175 امیدوار کل کے مرحلے میں الیکشن لڑیں گے, ان میں سے 90 کا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. اس مرحلے میں توجہ کا مرکز سابق علیحدگی پسند رہنما سجاد گنی لون ہیں, جو شمالی کشمیر کی ہندوارہ نشست سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مسٹر لون نے حالیہ دنوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اچانک ملاقات کی, جس کے بعد ان افواہوں کو مزید تقویت ملی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر میں اتحادیوں کو تلاش کر رہی ہے. اس کے علاوہ حکمران نیشنل کانفرنس کے 3 وزراء کا سیاسی مستقبل بھی اسی مرحلے پر منحصر ہے. سیاسی حلقوں کو توقع ہے کہ پہلے مرحلے کی طرح ہی کل بھی جوک در جوک لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے. لیکن حالیہ دنوں میں جموں اور وادی میں مسلح تشدد کی وارداتوں میں اضافے کے بعد بعض حلقوں میں خوف بھی پایا جاتا ہے. اکثر نوجوانوں کا ماننا ہے کہ علیحدگی پسندوں کو قید کیا گیا اور انہیں الیکشن کے خلاف مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے ان انتخابات میں ووٹنگ کی شرح بڑھ جاتی ہے. جبکہ کچھ دیگر کا کہنا ہے کہ ان انتخابات کے دوران پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا, جس کی وجہ سے ووٹنگ کی شرح میں اضافہ ہوا.
لوگ مینز ان کی ڈوئل پالیسی ہے, فیس کے سامنے وہ ایک بات بولتے ہیں اور پیٹ پیچھے کچھ اور. اگر آپ دل سے چاہتے ہو کسی مینز چیز کو کرنا تو آپ کیجیے. دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو میں دل سے کوئی بات کرتا ہوں یا ڈر سے.
فرسٹ فیز میں 71% ووٹنگ ہوئی, تو ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کی پولیٹیشنز نے, تو جو سیپریٹسٹ تھے وہ ہاؤس اریسٹ تھے. دیٹ مینس کہ 29% ووٹس بائیکاٹ, 29% بائیکاٹ ہوا. دیٹ مینس کہ جب وہ ان پرزن تھے تو انہوں نے 29% ووٹس لیے, اور 71% ووٹ گئے جو انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کی. دیٹ مینس اگر سیپریٹسٹ بھی کمپیننگ کرتے, مے بی 71% ان کے حق میں چلے جاتے اور 29% ان کے حق میں چلے جاتے.
یا تو سچ میں ایک انسپائریشن ہے جو ان کو سامنے لے کے آ رہی ہے, یا تو دوسرا ریزن منی ہو سکتا ہے. مے بی پیسہ یا تو ریزن ہے, یا تو سچی میں وہ کشمیر کے یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے کو تو لگتا ہے منی از دا مین ریزن.
اس دوران اتوار کی شب نامعلوم مسلح افراد نے جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں 38 سالہ محمد سلطان نامی سیاسی کارکن کو قتل کر دیا. ان کا تعلق حکمران نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھا. کسی بھی کشمیری مسلح گروپ نے اس ہلاکت کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اس قتل کے رد عمل میں علیحدگی پسندوں یا مسلح شدت پسندوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کی جماعت کے حوصلے ایسے حملوں سے پست نہیں ہوں گے. کپواڑہ کے لنگیٹ حلقے سے الیکشن لڑ رہے انجینئر رشید کو شبہ ہے کہ ایسی ہلاکتوں میں سرکاری ایجنسیوں کا بھی کردار ہو سکتا ہے, تاہم انہوں نے مسلح گروپوں سے بھی وضاحت کی اپیل کی ہے.
ابھی آپ کو بھی پتا نہیں کہ عسکری پسند مار رہے ہیں, کون جانے یہاں کتنی ایجنسیاں ہیں, کون ہے کیا ہے, لیکن میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے عسکری پسند سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کا واقعی اس میں ہاتھ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک اپنی پالیسی پہ غور کریں, کیونکہ وہ جس بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ وہ ہر کشمیری کے جینے کے حق کو تسلیم کریں اور اظہار رائے سے اختلاف کرنے کا بھی لوگوں کو موقع دیں, اسی میں ان کی کامیابی ہے.
واضح رہے بھارت کی وزارت داخلہ نے عمر عبداللہ کی حکومت کو انتخابات کے آئندہ مراحل کے دوران اضافی چوکسی برتنے کی صلاح دی ہے. وزارت داخلہ کے ایک مراسلے کے مطابق کسی بڑے حملے کے بارے میں کوئی خفیہ اطلاع نہیں ہے, لیکن الیکشن میں رخنا ڈالنے والی قوتیں سرگرم ہیں, جن سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو خبردار رہنا ہوگا. انتخابات کا اگلا مرحلہ 9 دسمبر کو منعقد ہوگا. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاکستان جو اسلحہ بناتا ہے وہ کن ملکوں کو جاتا ہے؟ پاکستانی اسلحہ کس قدر مؤثر ہے؟ اس سلسلے میں آئیڈیاز 2014 کے تحت کراچی میں نمائش ہوئی. وزیر اعظم پاکستان نے نمائش کا افتتاح بھی کیا. اس میں اور کیا کیا تھا؟ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
آئیڈیاز نامی اس 4 روزہ دفاعی نمائش میں 40 سے زیادہ ملکوں سے 80 وفود شریک ہیں. اس کے علاوہ دفاعی صنعت سے وابستہ 200 سے زائد غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے بھی اس نمائش میں شرکت کے لیے کراچی پہنچے ہیں. اس نمائش میں پاکستان کی بحری, فضائی اور زمینی افواج کے زیر استعمال جنگی سازوں و سامان کے علاوہ ایسا اسلحہ بھی رکھا گیا ہے جو پاکستان دیگر ملکوں کو فروخت کرنا چاہتا ہے. ان میں ہوائی جہازوں اور ٹینکس سے لے کر پستول اور انفرادی حفاظتی جیکٹس تک شامل ہیں. اسی نوعیت کی پچھلی نمائش میں پہلی بار پیش کی جانے والی ایک پاکستانی بندوق کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ اس بار یہ بندوق خاص طور پر غیر ملکی مندوبین کی توجہ حاصل کر پائے گی. پوف آئے نامی اس بندوق کی نالی 90 ڈگری زاویے تک گھوم کر دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس بندوق کو بنانے والے ادارے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد احسن محمود کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جو یہ خود کار اور جدید بندوق بنا رہا ہے۔
وہ لوگ دہشت گرد یا اس قسم کے مسکرینٹس جو ہیں جو اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں بلڈنگز میں، غاروں میں اور اس طرح کی جگہ پر، وہاں پر ایسا ہتھیار جو کہ چھپے ہوں کو مار سکے، سو وہ ایک ہتھیار آپ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ اس کی پورا میکانزم ہے جس کے ذریعے جو کہ ہماری جو افواج کے ہیں یا لا انفورسمنٹ کے جو سپاہی ہیں وہ خود کیئلٹی نہیں ہوں گے بلکہ دشمن کو کیئلٹی کر سکیں گے۔
لیفٹیننٹ جنرل محمد احسن کے مطابق انسداد دہشت گردی کے لیے ہونے والی دو بدو جنگ میں یہ بندوق اہم ترین ہتھیار ہے۔ یہ بندوق کلوز کوارٹر کامبیٹ ویپن نظام کا حصہ کہلاتی ہے اور عمارتوں کے اندر چھپے دشمن کو محفوظ طریقے سے نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس بندوق کی 90 ڈگری تک گھومنے والی نالی اور اس پر لگے کیمرے بندوق چلانے والے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے بغیر نہ صرف دیوار کی دوسری طرف چھپے دشمن کو دیکھ سکتا ہے بلکہ اسے نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار خاص طور پر انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ پی ایف او کام کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج شمالی وزیرستان آپریشن کے دوران بھی یہ بندوق کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہی ہے۔ پی ایف کے سربراہ جنرل محمد احسن کے مطابق یہ بندوق آئیڈیاز نمائش میں غیر ملکی مندوبین کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔
یہ دنیا کو بھی اور باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم دیتا ہے ہماری دفاعی صلاحیت کو جاننے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں ایک اچھی کیپیبلٹی بھی دیتا ہے جہاں پر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں اور ہم اپنے فرینڈس کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملٹری کوآپریشن، ڈیفنس پروڈکشن کے کوآپریشن کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا اس نمائش کے ذریعے پاکستان کی دفاعی صنعت کو بیرون ملک پھیلانے میں مدد ملے گی۔ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی دفاعی صنعت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ملک میں بننے والے ہتھیار اب بعض یورپی ممالک کو بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔
پاکستان ایک تو اچھی جو ہے وہ مصنوعات بناتا ہے اور دوسرا دنیا کے مقابلے میں سستی بھی ہے، کوالٹی ایسی ہے جیسے کہ دنیا باقی دنیا کی ہے، پیچھے نہیں ہے کوالٹی۔
آئیڈیاز 2014 پاکستان 3 روز مزید جاری رہے گی اور اس دوران حکام کو توقع ہے کہ وہ بیرون ملک سے آنے والے دفاعی ماہرین کو اپنا دفاعی ساز و سامان فروخت کر پائیں گے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل علاقے حب سے 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے حالیہ دنوں میں صوبے کے 5 مختلف علاقوں سے بڑی مقدار میں برآمد کیے جانے والے اسلحہ اور گولہ بارود کو آج میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
2 افراد کی لاشیں کراچی شہر سے 1.5 کلومیٹر دور پلستان کے علاقے اب ڈیم کے قریب سے ملی ہیں۔ لسبیلا پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ لاشوں کی اطلاع ملنے پر جب پولیس وہاں پہنچی تو 2 لاشوں کے علاوہ وہاں سے ایک شخص زخمی حالت میں بھی ملا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ 3 افراد کو سر میں گولیاں ماری گئی تھیں، لیکن جو شخص بچ گیا ہے گولی اس کے سر کو چھو کر گزری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 2 افراد اور زخمی شخص کی شناخت ہو چکی ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ زخمی ہونے والے شخص سے ابتدائی تفتیش کے حوالے سے پولیس افسر نے بتایا کہ ان 3 افراد کو نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ شب کراچی سے اٹھایا تھا اور گولیاں مارنے کے بعد ان کو اب ڈیم کے قریب پھینکا گیا۔ ادھر کوئٹہ میں آج فرنٹیئر کور کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بھاری مقدار میں برامد کیا جانے والا اسلحہ، گولہ و بارود میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا،
آپ کو پتا ہے جب آپریشن ضرب عصب چلا اس کے بعد سے جو ٹیررسٹ تھے، جو دہشت گرد تھے، انہوں نے اپنی کاروائیاں جو تھیں وہ مختلف جگہوں پر، جہاں کیونکہ وہاں پر ان کا جو جگہ تھی وہ تنگ ہوتی جا رہی تھی اور پاکستان آرمی نے بہت سکسیزفل آپریشن وہاں پر کنڈکٹ کری ہے، تو وہ بھاگ کے ملک کے مختلف حصوں میں جا رہے تھے اور اسی سازش کے تحت اور اسی دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بلوچستان کا بھی رخ کیا۔ ان کے جو ویپنز تھے جو پورے بلوچستان میں جو پھیلا رہے تھے تاکہ ان سے دہشت گردانہ کاروائیاں کی جا سکیں، اور جو الحمدللہ آج آپ کے سامنے ناکام ہوا ہے اور بہت بھاری تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔
وزیر داخلہ نے بتایا کہ اسلحہ، گولہ و بارود 5 مختلف کاروائیوں میں قلعہ سیف اللہ، یوب، ڈیرہ بگٹی اور ضلع لسبلہ کے علاقے وندر سے برامد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے بعض اسلحہ و گولہ و بارود وانا سے بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے لایا جا رہا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ، طالبات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، جملے بازی، اوچھی حرکتیں فقرے کستا ٹھیک نہیں ہوتا. اس دیر کے پھر تنگ آمد بجنگ آمد والی کیفیت ہوتی ہے. مجرہ یہ ہے کہ بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ میں دو بہنوں نے ایک بس میں سوار کچھ لڑکوں کی بڑی جم کے پٹائی کی ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرات ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے. منایا، سمجھایا، بتایا، لیکن وہ میں نہ مانوں پہ اڑے ہوئے تھے. بس میں ہی سوار ایک خاتون نے اس پورے واقعے کی ایک ویڈیو بنا ڈالی جو اب یوٹیوب پر انتہائی مقبول ہو رہی ہے. بدسلوکی کرنے والے لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پورے ماجرے کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
یہ واقعہ دلی کے قریب روہتک میں پیش آیا اور اس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سے لڑکیوں کی بہادری کی خوب تعریف ہو رہی ہے.
Three goons who harassed the brave Rohtak sisters now behind bars will be produced before the local court shortly.
سرکاری بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے اور ریاستی حکومت نے دونوں بہنوں کو آئندہ برس یوم جمہوریہ کے موقع پر ان کی بہادری کے لیے انعام دینے کا اعلان کیا ہے. ویڈیو میں دونوں بہنیں پوجا اور آرتی لڑکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. چھوٹی بہن پوجا نے واقعے کی تفصیل کچھ ان الفاظ میں بیان کی.
تو سر وہ میرے کو گندی گندی گالیاں دینے لگے اور ٹچ کرنے لگے. تو اتنے میں سر میں نے کہا آپ کی بات لگا کے دکھائی ہو پٹ ہو گئی. دیکھیے کنڈیشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ میرے کو بیلٹ نکالنی پڑی اور ان کو مارنا پڑا. پہلے تھوڑی کم بدتمیزی کرتے تھے، یہ تو ایسے ہی بول دیتے تھے ان کو کہ باتوں میں ہی کام چل جاتا تھا، لیکن اب کی بار انہوں نے حد پار کر دی، مار پیٹ کرنے لگے.
انڈیا میں 2012 کے بس گینگ ریپ کیس کے بعد سے خواتین کی سیکیورٹی ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے اور حالیہ انتخابات میں بی جے پی نے اسے ایک بڑا انتخابی موضوع بھی بنایا تھا. لیکن اب ہریانہ میں بی جے پی کی حکومت ہے اور کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کا الزام ہے کہ ریاست میں خواتین کی حفاظت کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، لیکن ریاستی وزیر کویتا جین اس الزام سے انکار کرتی ہیں.
اور جہاں تک کہ مہیلاؤں کی سرکشا کی بات ہے، یہ نہ کیول ہماری پراتھمکتا ہے اور جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پوری طرح سے اس پر کھرا اتریں گے.
لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بھارتی میڈیا میں دونوں بہنیں اسٹار بن گئی ہیں. وفاقی وزیر اما بھارتی سمیت بڑی تعداد میں سیاسی رہنماؤں نے آج کہا کہ ان لڑکیوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس سے ان نوجوانوں کو سبق ملے گا جو عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے. خود پوجا کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو توہین برداشت نہیں کرنی چاہیے.
ہر روز روٹ پہ جو بس جاتی جاتی ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ورودھ نہیں کرتا ہے، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں کہ مت کرو مت کرو. لڑکیوں کو ہی بولتے ہیں، لڑکوں کو کوئی کچھ نہیں بولتا.
گزشتہ برس میرٹھ میں بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور ممتا یادو نام کی ایک لڑکی نے لڑکوں کا جم کر مقابلہ کیا تھا.
میں پہلے تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں روہتک والی لڑکیوں کو کہ انہوں نے بہادری کے ساتھ ان کی پٹائی کی. اب ان کو دیکھ کر شاید اور بھی کچھ سبق لیں گے، کیونکہ جن سے میرا جھگڑا ہوا تھا، جو گھٹنا میرے ساتھ ہوئی تھی، وہ بھی ایسی محبت نمیز تھے، میں یہی کہوں گی.
اگرچہ بس گینگ ریپ کیس کے بعد حکومت کی جانب سے لڑکیوں کے تحفظ کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن سماجی کارکنوں کا خیال ہے کہ صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
اچھا آج پتا چلا کہ مہا بدتمیز کون ہوتا ہے. بدتمیز سے سمجھ میں آ رہا تھا، مہا بدتمیز یعنی بہت ہی بڑا بدتمیز، چھچورا، اور مہا چھچورا یعنی انتہائی چھچورا. بتاؤ اس چھچور پن کی بھی حد ہوتی ہے. تو جن طالبات نے پٹائی کی اپنی بیلٹ اتار کے، میں نے دیکھا وہ ویڈیو، باقاعدہ بیلٹ لگتا ہے وہ تیار تھی کہ ایسی کوئی چھچوری حرکت ہوئی تو نمٹ لیں گے، آؤ بچوں دیکھتے ہیں تم کو، تو اتاری ہے بیلٹ اور بس میں باقاعدہ پٹائی ہو رہی تھی. خیر دشمن کو بھی ایسا موقع نہ دکھائے اوپر والا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن جو کچھ ہوا تجزیہ کار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بڑے مہذب انداز میں اسٹوری موجود ہے. دونوں بہنوں کی تصویریں بھی ہیں کہ جن کے ہاتھوں بدماشوں کی پٹائی والا وہاں پر موضوع لگا ہوا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام لیڈ کر رہی ہے اس وقت. شام میں اقوام متحدہ کا امدادی خوراک کا منصوبہ معطل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ایبولا کا پہلا مشتبہ کیس اور کرکٹ سے متعلق بھی بنگلہ دیش کی ایک اچھی خبر ہے، ہو سکے تو دیکھیے گا. یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے ڈنکن ہیننت، اور خبریں آج سنبھالی ہیں محمد عبداللہ فاروقی نے. تو میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا. ساتھی آپ کے سننے کا بھی بہت بہت شکریہ. سربین اختتام کو پہنچتا ہے. خاص خاص خبروں کی سرخیاں پھر سن لیجیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے دوران پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کو سراہا اور اسے علاقائی سلامتی کے لیے مثبت قدم قرار دیا. بنگلہ دیش کی پولیس نے میانمار کے 3 روہنگیا مسلمانوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا پولیس کے مطابق اس غیر قانونی تنظیم سے تعلق ہے جو مغربی بنگال میں دھماکوں کی ذمہ دار ہے. اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے مغربی کنارے پر ایک فلسطینی خاتون کو گولی ماری ہے جس نے فوج کے مطابق ایک اسرائیلی شہری پر چاقو کا وار کیا تھا. شمال مشرقی نائجیریا کے شہر میدوگورو کے مرکزی بازار میں شدت پسندوں نے 7 دنوں کے دوران دوسرا خودکش حملہ کیا ہے. اور برطانیہ میں ناموں پر کیے جانے والے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ لڑکوں میں محمد نام سب سے زیادہ مقبول ہے جبکہ اولیور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مقبول نام ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.